السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حسب روایت حسب معمول ہم فیس بک لائیو پر آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو آپ کے لیے جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
بھارت کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تجربے پر پاکستان کا اظہار تشویش. پاکستان بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، پاکستانی عہدیدار کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بی ایس ایف جوان کے ویڈیو کے بعد سی آر پی ایف کے جوان نے بھی سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کیا اور نیم مسلح دستوں کے جوانوں کے ساتھ مبینہ امتیازی رویے کے معاملے کو اٹھایا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، افغانستان میں طالبان نے دو غیر ملکی یرغمالیوں سے متعلق ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جن میں سے ایک امریکی اور ایک آسٹریلیائی شہری ہے، جسے 5 ماہ قبل کابل سے بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیا گیا تھا. امریکہ کی فوج نے جمعرات کو ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں شمالی افغانستان میں ایک فضائی کارروائی کے دوران 33 افغان شہری ہلاک ہوئے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سن 2017 کے پہلے ہفتے میں 9400 سے زائد غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین پاکستان اور ایران سے اپنے ملک واپس آئے ہیں. یمن کی جنگ اب تک تقریباً 1400 بچوں کی جانیں لے چکی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں لگ بھگ 2000 اسکول بند کرنے پڑے ہیں. ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینٹ نے صدر باراک اوباما کے صحت عامہ کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار یہ تسلیم کیا ہے کہ روس نے نومبر کے انتخابات میں مداخلت کی تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر روسی صدر ولادیمیر پوٹین انہیں پسند کرتے ہیں تو وہ اسے ایک اثاثہ سمجھتے ہیں، نہ کہ ایک بوجھ. اور ایران ایئر کو پہلے جیٹ تیاری کی رسید موصول ہو گئی ہے، جو سن 2015 میں امریکی صدر باراک اوباما اور دیگر مغربی سربراہان کی جانب سے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کا نتیجہ ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم یا MTCR کے ایک وفد نے بدھ کو پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستانی حکام نے وفد کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے میں پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا، اور وفد کو بھارت کے میزائل پروگرام کے بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا، جو بقول اس کے علاقائی امن اور استحکام کے لیے ایک خطرہ ہے. مزید تفصیلات بیان کریں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس رپورٹ میں.
پاکستان نے بھارت کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. پاکستان نے اپنی تشویش سے میزائل ٹیکنالوجی کے برآمد کو کنٹرول کرنے والی ایک تنظیم MTCR کے وفد کو آگاہ کیا، جو ان دنوں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق، پاکستانی حکام نے بین الاقوامی تنظیم کے وفد کو پاکستان کی ان کوششوں سے بھی آگاہ کیا جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ایڈیشنل سیکرٹری تسنیم اسلم نے MTCR کے وفد کو نئی دہلی کے میزائل پروگرام کے بارے میں پاکستان کی تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کے امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. بیان کے مطابق، پاکستانی عہدیدار نے عدم استحکام کا سبب بننے والے میزائل دفاعی پروگرام اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے سے علاقائی امن و استحکام کو درپیش خطرات کی طرف توجہ دلائی. گزشتہ ہفتے بھارت نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے Agni-4 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا. تجزیہ کار طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے ایسے تجربات کے رد عمل میں پاکستان کو بھی اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں.
پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹ رینج جو میزائلز ہیں اور جو اسپیس میں بھی جائیں گے انٹر کانٹیننٹل میزائلز، اس سے انڈیا جو ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ پاکستان کو میچ کرنے کے لیے بہت مشکلات سامنے ہوں گی.
طلعت مسعود نے کہا کہ اس صورتحال کی وجہ سے خطے میں اسلحے کی ایک نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے. تاہم ان کے بقول حالات اسی صورت بہتر ہو سکتے ہیں جب پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں طالبان نے دو غیر ملکی یرغمالیوں سے متعلق ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جن میں سے ایک امریکی اور ایک آسٹریلیائی شہری ہیں، جنہیں 5 ماہ قبل کابل سے بندوق کی نوک پر یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ یرغمالیوں کے نام کیون کنگ اور جان ویکس ہیں، جنہیں امریکہ سے التجا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ ان کی جان بچانے کی خاطر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ دونوں کابل میں واقع امریکن یونیورسٹی آف افغانستان میں پڑھایا کرتے تھے، جنہیں اگست کے اوائل میں کیمپس کے قریب سے بندوق کی نوک پر یرغمال بنایا گیا تھا۔ کنگ اور ویکس نے منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے امریکی افواج کی سربراہی میں چلائے جانے والے بگرام کے فضائی اڈے اور کابل سے باہر پل چرخی کے افغان حراستی مرکز میں بند طالبان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں نے اپنے اہل خانہ پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی رہائی کے لیے حکومت امریکہ پر زور ڈالیں۔ امریکہ کی فوج نے جمعرات کو ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ گزشتہ سال نومبر میں شمالی افغانستان میں ایک فضائی کارروائی کے دوران 33 افغان شہری ہلاک ہوئے۔ یہ بات اس واقعے کے بارے میں جاری کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ مقامی افراد اور طالبان کے مطابق شورش کے شکار قندوز صوبے کے بوز گاؤں میں ہونے والے مہلک حملے میں درجنوں مکان زمیں بوس ہو گئے تھے۔ امریکی اور افغان عہدیداروں کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی ان طالبان رہنماؤں کے خلاف کی گئی تھی جو قندوز کے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سن 2017 کے پہلے ہفتے میں 9400 سے زائد غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین پاکستان اور ایران سے اپنے ملک واپس آئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ اگر ملک واپس آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو جنگ کا شکار یہ ملک اس صورتحال سے کس طرح نمٹے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان افراد میں زیادہ تر وہ نوجوان ہیں جو ایران کی سرحد پار کر کے افغانستان واپس آئے ہیں۔ اگرچہ افغان شہریوں کی واپسی رضاکارانہ ہونی چاہیے، تاہم اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام کی طرف سے افغان پناہ گزینوں کی ان کے وطن واپسی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یمن کی جنگ اب تک تقریباً 1400 بچوں کی جانیں لے چکی ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں لگ بھگ 2000 اسکول بند کرنے پڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے ادارے نے بدھ کے روز بتایا کہ بند کیے جانے والے کئی اسکول بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے عارضی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یمن کے لیے یونیسیف کے نمائندے ریلانو نے کہا کہ یہ اس چیز کی تازہ ترین مثال ہے کہ یمن میں شہری آبادیوں پر حملے کس طرح بچوں کو ہلاک اور زخمی کر رہے ہیں۔ ایران ایئر کو پہلے جیٹ طیارے کی رسد موصول ہو گئی ہے جو سن 2015 میں امریکی صدر باراک اوباما اور دیگر مغربی سربراہن کی جانب سے ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایئر بس کے ساتھ پانے والے 100 طیاروں کے سمجھوتے کا پہلا طیارہ ہے، جس پر پہلے ہی ایران ایئر کا لوگو پینٹ ہو چکا ہے اور جسے ہفتے کے روز سے ایران کے داخلی روٹ میں شامل کیا جائے گا۔ ریپبلکن کے کنٹرول والی امریکی سینٹ نے صدر باراک اوباما کے صحت عامہ کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ ریپبلکنز نے اوباما کیئر کے نام سے معروف صحت عامہ کے اس قانون کو ختم کرنے کو اس کے بعد اپنی اولین ترجیح بنایا ہے جب منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھال لیں گے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کرنے اور اس کے متبادل کے لیے کوششیں ایک ہی وقت میں شروع ہوں۔ امریکی قومی انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے وہ دستاویزات تحقیق نہیں کی ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے معلومات یکجا کیں۔ سی این این، جس نے سب سے پہلے منگل کے روز ان الزامات کی اطلاع دی تھی، اس کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایک بیان میں کلیپر نے کہا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی نے اس بارے میں کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا کہ یہ اطلاعات مصدقہ ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ پر واضح کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس ذرائع نے میڈیا کو یہ اطلاعات افشا کیں۔ کلیپر نے کہا کہ یہ ان کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے کہ وہ پالیسی بنانے والوں کو ان معاملات کی مکمل تصویر دکھائیں جو قومی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے لیے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹروں کو ہیک کیا۔ بدھ کے روز ایک نیوز کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان غیر مصدقہ اطلاعات کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ذاتی معلومات میں، جن کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ منتخب صدر نے ایک بار پھر امریکہ کے خفیہ اداروں پر تنقید کی۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک گھنٹے کا پروگرام ہے جو آپ کے لیے ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر جاری رہے گا۔ ہماری آج کی اس فیس بک لائیو کی ٹیم میں شامل تھے منصور قاسم اور سعدیہ اسد، اور دوسری طرف کنٹرول روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلرخ ایز اے پروڈیوسر، اور اس کے ساتھ ہیں آڈیس ریگس انجینئر کے طور پر۔ خالد حمید کو فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی انصاف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں جیسا کہ وہ چاہتی ہیں۔ یہ مشاہدہ پانچ رکنی بینچ نے پاناما کیس سماعت کے دوران پیش کیا، جہاں وزیراعظم نواز شریف کے وکیل نے اس بات کی تردید کی کہ وزیراعظم کا لندن کے فلیٹوں کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاناما پیپرز میں وزیراعظم نواز شریف کے بچوں کے بیرون ملک اثاثوں اور رقوم کی مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے باہر منتقلی کے بارے میں دائر درخواستوں کی سماعت عدالت عظمیٰ میں جاری ہے۔ جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں قائم پانچ رکنی بینچ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فریقین سچ کو سامنے نہیں لا رہے ہیں۔ وزیراعظم کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ان کے موکل کا نہ تو پاناما لیکس میں نام آیا ہے اور نہ ہی بیرون ملک ان کی کوئی جائیداد ہے۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ وزیراعظم کے بچے بیرون ملک کاروبار کرتے ہیں اور انہی کے وکیل اس بارے میں اپنی وضاحت پیش کریں گے۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اپنے بچوں کے کاروبار کے جواب دہ نہیں ہیں۔ انہوں نے پاناما لیکس کے انکشافات کے بعد وزیراعظم نواز شریف کے قومی اسمبلی میں بیان کے بارے میں کہا کہ اس میں ان کے موکل نے اپنے کاروبار سے متعلق سرسری معلومات دی تھیں، اور مخدوم علی خان کے بقول کاروبار کے بارے میں تفصیلات نہ بتانا جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ تاہم بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ بیرون ملک جائیداد کی ملکیت تسلیم کیے جانے کے بعد اب منی ٹریل کا بار ثبوت بھی وزیراعظم پر ہے۔ تحریک انصاف کے ایک مرکزی رہنما فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے لوگ وزیراعظم کے اساسوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔
پاکستان کے لوگ اس وقت جواب چاہتے ہیں وزیراعظم سے کہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز انہوں نے بنائی ان کا وہ حساب دے۔ یہ ماننا کہ یہ حساب نہ ان کے والد صاحب کا حساب ان کے پاس ہے، نہ بچوں کا ان کے پاس ہے، اس سے بات چلے گی نہیں۔ اور پاکستان کے لوگ جس احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اب کھل کے اس عدالت میں سامنے آ چکا ہے۔ جوں جوں پروسیڈنگز آگے بڑھیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ اور آگے چلے گا۔ یہ بھی وزیراعظم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دبئی کی ملیں، جدہ کی ملیں کن پیسوں سے لگیں، کیسے لگیں۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے۔
دوسری طرف حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والی وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف وزیراعظم نواز شریف کے خلاف محض الزام تراشی کر رہی ہے۔
پیناما کیس سے میاں محمد نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیناما کے اندر جن بھی پراپرٹیز کا ذکر آیا ہے اس کا کوئی تعلق نہ منی لانڈرنگ سے ہے، نہ ٹیکس ایویژن سے ہے، نہ کسی قسم کوئی ایسٹ چھپانے سے ہے، نہ پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹنے سے ہے۔ یہ وہ چار الزامات ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، جو عمران خان صاحب نے پہلے دن سے جن کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی۔
گزشتہ سال اپریل میں پاناما پیپرز میں سامنے آنے والی فہرست میں غیر ملکی اثاثوں اور آف شور کمپنیاں رکھنے والوں کے ناموں میں وزیراعظم کے تین بچوں کے نام بھی تھے، جس پر حزب مخالف خصوصاً تحریک انصاف وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے لیے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹروں کو ہیک کیا۔ بدھ کے روز نیوز کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان غیر مصدقہ اطلاعات کی تردید کی جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ذاتی معلومات ہیں جن کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ منتخب صدر نے ایک بار پھر امریکہ کے خفیہ اداروں پر تنقید کی۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نمائندہ میری ایلس کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں اعتراف کیا کہ ان کے خیال میں روس نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے کمپیوٹرز ہیک کیے ہیں تاکہ وہ 8 نومبر کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہو سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہیکنگ کا سوال ہے میرے خیال میں یہ کام روس کا تھا، لیکن دیگر ممالک اور لوگ بھی ہمیں ہیک کرتے رہے ہیں۔ بظاہر اس واقعے کی اہمیت کم کرنے کی کوشش میں مسٹر ٹرمپ نے امریکہ پر چین کے سائبر حملوں اور اپنے کمپیوٹرز کی نگرانی میں ڈی این سی کی ناکامی کا بھی تذکرہ کیا۔
The Democratic National Committee was totally open to be hacked. They did a very poor job.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی ہیکنگ ہونے کے لیے کھلی تھی، انہوں نے بہت خراب کارکردگی دکھائی ہے، ان کے پاس ہیکنگ کے خلاف دفاع کا نظام موجود ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہمارے پاس تھا۔ اگرچہ نومنتخب صدر نے ہیکنگ میں روس کے مبینہ کردار کو تسلیم کیا، تاہم انہوں نے منگل کو ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی ان خبروں کی مذمت کی جن میں کہا گیا تھا کہ روسی عہدیداروں نے ان کے بارے میں ایسی ذاتی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں یا وہ جن پر بلیک میل ہو سکتے ہیں۔
It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب خبر جھوٹی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ خبر شائع نہ کرنے پر کئی ایک میڈیا اداروں کا شکریہ ادا کیا اور خفیہ معلومات اکٹھی کرنے والے امریکی عہدیداروں پر تنقید کی۔
They looked at that nonsense that was released by
منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس امکانہ چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے جاری کی ہو، کیا خبر، لیکن ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں اور یہ تو ان اداروں کے ریکارڈ پر بہت بڑا دھبا ہوگا۔ منتخب صدر نے ان الزامات کو نشر کرنے پر نشریاتی ادارے سی این این پر بھی سخت تنقید کی۔ وہ سی این این کے ایک رپورٹر کا سوال لینے سے انکار کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو اپنے کاروبار سے مکمل دور رکھنے اور ٹرمپ امپائر کی ذمہ داریاں اپنے بیٹوں کے سپرد کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ وہ کاروباری معاملات پر بیٹوں سے بات چیت نہیں کریں گے۔ لیری سباٹو یونیورسٹی آف ورجینیا میں پالیٹکس ڈائریکٹر ہیں، ان کے خیال میں منتخب صدر کا یہ بیان کافی نہیں ہوگا۔
You will not find an ethics officer or expert in the country.
اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کے الفاظ ہیں، آپ پورے ملک میں ضابطہ اخلاق کا ایک بھی ماہر ایسا نہیں پائیں گے جو غیر جانبدار ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ اعلان کافی ہے، لیکن یہ سب واضح تھا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بحیثیت صدر مفادات کے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میکسیکو کے صدر انریکے پینا نیٹو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ آئندہ کی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بات کو دہرایا کہ وہ امریکی میکسیکن سرحد پر بننے والی دیوار کی قیمت ادا نہیں کریں گے۔ میکسیکو کے صدر کا کہنا تھا،
impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas que definen nuestra relación bilateral están sobre la mesa.
میکسیکو کے صدر کہہ رہے ہیں، ہم کھلے اور مکمل مذاکرات کی حوصلہ افزائی کریں گے جن میں باہمی تعلقات سے متعلق تمام امور شامل ہوں گے، ان میں سیکیورٹی، مائیگریشن اور تجارت پر بات ہوگی۔ ہم اپنے ملک اور عوام کے وقار کے منافع کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ یہ تھے میکسیکو کے صدر کے الفاظ۔ امریکی نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد کیا تھا کہ وہ امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکنے والی دیوار کی تعمیر کے اخراجات میکسیکو سے وصول کریں گے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما پہلے کمانڈر ان چیف ہیں جنہوں نے سماجی میڈیا کا وسیع استعمال کیا ہے، اور منگل کو اپنے الوداعی خطاب کے اختتام پر انہوں نے اپنے صدارتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک انتہائی مقبول ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمام باتوں پر آپ کا مشکور ہوں، میرا حتمی پیغام بھی میرے ابتدائی پیغام ہی کی طرح کا ہے، میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ تبدیلی لانے کی میری صلاحیت پر نہیں بلکہ اپنی صلاحیت پر یقین رکھیں۔ بدھ کی دوپہر تک یہ ٹویٹ 5 لاکھ بار ری ٹویٹ ہو چکا تھا، جو ان کے ماضی کے اپنے ہی ایک ٹویٹ سے کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے ہم جنس پرست شادی پر ریاستی پابندی اٹھائے جانے کے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی منسوخی کے معاملے پر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ اقوام متحدہ نے جو خواتین کے لیے یہ پینل تشکیل کیا ہے جس میں آپ بھی نامزد ہوئی ہیں، اس پینل کا مقصد کیا ہے، اس کے گولز کیا ہیں؟
جی سارا، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ جو یہ اقوام متحدہ کا ہائی لیول پینل کریٹ کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی 8 اور کافی انفلوئنشل گلوبل تھنکرز لیڈرز ہیں فرام ڈفرنٹ سیکٹرز، اور اس کا مقصد یہ کہ ہم لوگ بیٹھ کے تو جو عورتوں کے معاشی امپاورمنٹ کے لیے وی کریٹ سولوشن، ہم لوگ اسٹریٹجائز کریں کہ ہم کس طرح عورتوں کے اکنامک رائٹس کے لیے وہ ایکشن یا وہ اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان دا نیکسٹ ایئر، کہ ہم لوگ ایونچولی 2030 تک عورتوں کے حقوق کے لیے پوری طرح سے، معاشی حقوق کے لیے پوری طرح سے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر سکیں اور عورتوں کو فارمل اور ایکٹیو لیبر فورس پارٹیسپیشن میں انکلوڈ کرا سکیں۔ ڈائلاگز ہوں گے، ایکشن اسٹیپس بنیں گے، امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز بنیں گی، اور اقوام متحدہ اپنے سارے ممالک میں ان کو امپلیمنٹ کرائے گا حکومتوں کے ذریعے۔
یہ بتائیے، دنیا کے مختلف ممالک میں جو خواتین رہتی ہیں، ان کے حقوق کی صورتحال اور خاص طور پہ معاشی حقوق کی صورتحال مختلف ہے ایک دوسرے سے، یا ایسی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی جائے گی جو پوری دنیا کی خواتین کے لیے کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایک اوور آل قسم کی حکمت عملی ہو؟ کس حد تک فوکس کیا جائے گا مختلف ریجنز پر؟
انہوں نے میرا فار ایگزامپل انتخاب پاکستان سے اس لیے کیا، اور میری ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ مجھے جو ایجنڈا پیش کرنا ہے وہ پاکستان کی طرف سے کرنا ہے، کہ پاکستان کی عورت کا کیا مسئلہ ہے، پاکستان کا، ساؤتھ ایشیا کا، اس کے کیا مسائل ہیں جس سے اس کو معاشی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے، کیونکہ اس خطے کی عورت کے مسئلے جو ویسٹرن عورت ہوگی اس سے تھوڑے مختلف ہوں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل نے بہت اچھی طرح سے پینلسٹ کیا کا انتخاب کیا ہے کہ ہر خطے کی ریپرزینٹیشن ہو، دنیا کے ڈفرینٹ ممالک کی ریپرزینٹیشن ہو، اور ڈفرینٹ مطلب تھاٹ پیٹرن کی ریپرزینٹیشن ہو۔ گورنمنٹ سے بھی لوگ ہیں، سول سوسائٹی سے بھی ہیں۔
آپ سی ای او ہیں بخش فاؤنڈیشن کی اور ڈائریکٹر ہیں بخش انرجی کی، یہ ایک ایسی تنظیم ہے، میں اپنے سامعین کو بتاتی چلوں، ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ چھوٹے پیمانے کے قرضے دیتا ہے دیہی علاقوں میں لوگوں کو، تاکہ وہ سسٹینیبل جو سولر انرجی ہے، یعنی جو دوبارہ قابل استعمال سولر انرجی ہے، وہ استعمال کر سکیں اور اپنی جو بجلی کی ضروریات ہیں وہ اسے پوری کر سکیں۔ تو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی فضا، کہ آپ مختلف دیہی علاقوں میں خواتین کو ان پروجیکٹس کا انچارج بناتی ہیں، تو یہ آپ نے ضروری کیوں سمجھا کہ جب آپ کسی گاؤں میں یا دیہات میں جائیں تو کسی خاتون کو اس منصوبے کا ہیڈ بنائیں، اس کو سربراہ بنائیں، نہ کہ گاؤں کے کسی بڑے آدمی کو؟
بالکل سارا، یہ ہم نے اس سوچ سمجھ کے ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوئی اس طرح کا حل نکالیں جس سے ہم جو ہمارے گاؤں ہیں ان کے مختلف چیلنجز کو ایک سولوشن کے ساتھ ہم لوگ امپیکٹ کر سکیں۔ یہ وہ دیہات ہیں جہاں پہ مطلب میں کہتی ہوں کہ گرڈ تو پہنچنا دور کی بات، کھمبا بھی نہیں لگا ہوا، اور وہاں پہ عورتوں کے حالات بہت برے تھے، وہاں پہ کمیونٹی میں ہر طرح کے مطلب، چاہے آپ صحت کی بات کر لیں، چاہے آپ پڑھائی کی بات کر لیں، چاہے آپ صاف پانی کی بات کر لیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگ ایک اس طرح کا سلوشن وہاں پہ امپلیمنٹ کریں جس سے ہم ایک نظریے سے بہت ساری چیزوں کو امپیکٹ کر سکیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے جو ہمارا سوشل انٹرپرینیور ہے، جو ہم لوگ جس پر کچھ کچھ کرتے ہیں، جس میں یہ سولر چارجنگ اسٹیشنس کو چلانا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اور وہ اس کا آنٹرپرینور بن جاتا ہے، وہ ہم نے عورت کا انتخاب کیا۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ نہ صرف ہمارا جو آنٹرپرینور کا کانسیپٹ تھا وہ پورا ہوا، بلکہ ایک عورت کو امپاور کر کے، اس کو ٹرین کر کے، تو وہ ہماری گاؤں میں ایجنٹ آف چینج بن گئی۔ وہ گھر گھر جا کے باقی عورتوں کو بتانا شروع ہوگی کہ بی بی گھر سے باہر نکلو، اپنے لیے کام کرو، اپنے لیے آمدنی کماؤ، امپاورمنٹ کا ایجنٹ بن گئی وہ۔ اور اس طرح ہماری وہ جو وومن امپاورمنٹ کا گول تھا وہ بھی اچیو ہونا شروع ہو گیا۔
فضا، خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جو اتنی کم عمر میں، 30 سال سے کم کی آپ کی عمر ہے، اور اس میں آپ انرجی کے سیکٹر میں لیڈ کر رہی ہیں اور دو اداروں کی آپ سربراہی کر رہی ہیں اور بہت کچھ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اچیو کر چکی ہیں, اور ظاہر ہے اب یو این پینل پہ بھی آپ کا جو انتخاب ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اپنے اس مختصر سے لیکن بہت ہی کامیاب سفر سے آپ نے کیا دو تین لیسنز, کیا دو تین سبق سیکھے ہیں جو آپ چاہیں گی ہماری جو خواتین لسنرز ہیں خاص طور پہ, اور جو ہمارے مرد لسنرز بھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا؟
تو بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت میری بہت ساری تعریفیں کر دی, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ایک لیسن میں ہر ایک کو کہتی ہوں, یہی کہتی ہوں کہ اپنی زندگی ایک ہے ہم سب کی, اور بہت ہی ہماری یونیک سی منفرد سی ہماری ایک زندگی ہے جسے کچھ نہیں پتا کہ کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہے. تو جو کرنا ہے جو بننا ہے جو چیز خوشی دیتی ہے وہ آج ہی کر لیں. تو چاہے آپ عورت ہو یا آپ مرد ہو, جو آپ کی اپنی زندگی ہے وہ جی لیں, اور جو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ وہ بنیں وہ کریں دنیا میں تو وہ کر لیں, کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور یہ واپس نہیں آنی.
بہت شکریہ فضا وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا.
بہت شکریہ سارا, تھینک یو ویری مچ.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, بیچک حاضر خدمت ہے. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں کہ کینیا میں نابینا اور بصارت سے محروم افراد پڑھائی کے لیے بریل کتابوں کا استعمال کرتے تھے, لیکن اب کینیا کے اسکولوں میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا گیا ہے جو پڑھائی کے لیے درکار میٹیریل کو صوتی شکل دیتی ہے, یعنی اب جو جاننا چاہتے ہیں سن کر وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں, اور اسی بنا پر ایسے افراد کے لیے مواقع میں اضافہ ہو جاتا ہے. تھیکا قصبہ ہے کینیا کا, جہاں سے لینی رواگا کی بھیجی ہوئی رپورٹ سے تفصیلات ہم آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی پروگرام کے لیے لے کر آئے ہیں. 17 سالہ لوکاس موانزیا معلومات کے حصول کی غرض سے انٹرنیٹ پر مطلوبہ مواد تلاش کرتے ہیں. آج بایولوجی کی کلاس ہے. موانزیا بصارت سے محروم ہے اور گزشتہ 2 برس سے نابینا افراد کے لیے تھیکا اسکول میں کمپیوٹر کی کلاسز میں شامل ہیں. موانزیا 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں. بصارت سے محرومی کی وجہ سے انہوں نے بڑی عمر میں اسکول شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کئی نئے راستے کھل گئے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے. لوکاس موانزیا کہتے ہیں کہ بریل میں لکھی گئی کتابیں کافی مہنگی ہیں اور ایک کتاب خریدنے کے لیے کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے, لیکن اب جبکہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ دام دیے بغیر ہی ہم کتابیں حاصل کر سکتے ہیں. ہم بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور جب ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پروگرام کو بند کر دیتے ہیں. زکاری مواسیا اسکول ٹیچر ہیں. وہ پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہیں. وہ طالب علموں کو گزشتہ 2 برس سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی ایسے مواقع فراہم کرتی ہے جو ان کے طالب علموں کے لیے ہر چیز کو بے حد آسان کر دیتی ہے. طالب علموں کو اس طرح سے ہنرمند بنا دیتی ہے کہ وہ بغیر کسی دوسری مدد کے آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ کتابوں, رسالوں اور اخبارات کو خود سے پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ معاون ٹیکنالوجی انہیں ایسا ہنر اور صلاحیت بھی دیتی ہے جو ملازمت کے لیے ان کے کام آتا ہے. معاون ٹیکنالوجی کو اگر ایک اسکول میں متعارف کرنا ہو تو اس پر $1,000 لاگت آتی ہے, لیکن ایک غیر سرکاری تنظیم یعنی این جی او جس کا نام انیبل ہے, یہ ٹیکنالوجی اسکولوں کو مفت فراہم کر رہی ہے. انیبل کے پروگرام مینیجر پیٹر اوکیو کہتے ہیں کہ جو نابینا افراد یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ممکن ہے انہیں اس وقت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جائیں.
When learners move from primary to high school and then to universities, they go to university and then they realize that there is no that technology. So the fact that they learn technology in primary and high school and they move to high to university, they go back to primary.
Enable ke Peter Okio kehte hain ki jab ye technology seekhne wale afraad primary se high school aur phir universityon mein jaate hain to us waqt unhe maloom hota hai ki wahan par to ye technology maujood hi nahi, aur phir unhe wapas braille ki taraf palatna padta hai jo unke liye ek aur challenge sabit hota hai. کینیا میں موجود 11 اسکولوں میں سے اب تک 4 اسکولوں میں یہ ٹیکنالوجی متعارف کرا دی گئی ہے. انیبل کا کہنا ہے کہ وہ باقی اسکولوں کو بھی فنڈز فراہم کر دے گی تاکہ وہاں بھی یہ ٹیکنالوجی فراہم کی جا سکے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی. بیچا چلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں حکام نے دارالحکومت کی انتظامیہ کو وہاں کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف مہم تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف جاری مہم کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر داخلہ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ منظم حکمت عملی کے تحت منشیات کی روک تھام اور نوجوان نسل کو اس دلدل میں دھکیلنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ وزیر داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے شروع کی گئی اس مہم کا دائرہ کار دیہی اور ملحقہ علاقوں تک بڑھایا جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال اور فروخت سے متعلق ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے بعد وزیر داخلہ نے رواں ہفتے کے آغاز سے وفاقی دارالحکومت میں ایک مہم شروع کی تھی۔ فیصل لطیف منشیات کے خلاف آگاہی پھیلانے کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔
میں پرسنٹیج کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر یہ 25% ہے، 30% ہے، پھر بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ اس لیے بڑا ہے کہ یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان نمبرز کو ہمیں کم کرنا ہے، ان کو نیچے لانا ہے، اور ہمیں اپنی جنریشنز کو سیو کرنا ہے۔
فیصل لطیف کہتے ہیں کہ منشیات فروخت کرنے والوں کا ہدف نوجوان نسل ہے۔
ہمیں اپنے بچوں کو سیف گارڈ کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑی جو برائی اس معاشرے میں جو پھیلتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منشیات فروش ہیں ان کا ٹارگٹ بیسیکلی سکولز ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم اعداد و شمار کو پیچھے رکھ کے، ہمیں یہ علم ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ 12 سال، 14 سال، 16 سال کے بچے، ٹین ایجرز اور ٹین ایجرز سے کم جو عمر کے بچے ہیں، ان میں بہت زیادہ تعداد ایسی ہے جو کہ یا تو استعمال میں ہیں یا جانتے ہیں کہ کون سا بچہ استعمال کرتا ہے۔ ان کے لیے ایک خطرہ بالکل ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے، تو ہمیں اس خطرے سے ان کو بچانا ہے بیسیکلی۔
حکام کا کہنا ہے کہ اساتذہ، والدین، طالب علموں، سول سوسائٹی اور میڈیا کی مدد سے منشیات کے استعمال کے خلاف بھرپور آگاہی مہم شروع کی جائے گی، اور نوجوان نسل کا مستقبل تاریک کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ بلوچستان میں پولیو کے ایک نئے وائرس کی دریافت کے بعد صوبائی انتظامیہ نے فوری طور پر پولیو کی روک تھام کی مہم شروع کی ہے۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ نے بتایا ہے کہ 5 روزہ اس مہم کے دوران 4 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے گئے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ ستار کاکڑ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے گندے نالوں کے پانی کے تازہ نمونوں کے تجزیے میں انسانی جسم کو عمر بھر کے لیے معذور کرنے والی بیماری پولیو ٹائپ 2 کے نئے وائرس کے انکشاف نے صوبائی حکام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور انہیں فوری طور پر انسداد پولیو مہم شروع کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پولیو ایمرجنسی سینٹر کے نائب ناظم ڈاکٹر آفتاب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نئے وائرس کے انکشاف کے بعد کوئٹہ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم چلائی گئی۔ صوبے کے دیگر 27 اضلاع میں 16 جنوری سے یہ مہم شروع کی جائے گی، جن میں پاک افغان سرحد سے متصل 7 اضلاع بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے کوئٹہ شہر کے نکاسی آب کے گندے نالوں سے لیے گئے پانی کے نمونوں میں پولیو کے ٹائپ 2 وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی تھی۔
انوائرمنٹ میں تقریباً کوئی 4 دفعہ کے قریب جو ہم انوائرمنٹل سیمپل لیتے ہیں، پانی کلیکٹ کر جو نالیاں ہوتی ہیں، اس میں مخصوص ہماری سائٹ سے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایریا ہے جس کو وہ ڈرین کرتے ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے وہ مطلب ہائی رسک پاپولیشن جہاں ہوتی ہے، تو وہاں سے جب ہم نے سیمپل لیا تو اس میں ٹائپ 2 وائرس آیا ہے۔ یہ بالکل ایک نیا قسم کا وائرس ہے۔ 2013 میں بھی آیا تھا اس طرح کا وائرس، اور اس میں قلعہ عبداللہ میں ایک آؤٹ بریک ہوئی، اس میں 14-15 کے قریب کیسز آئے تھے پولیو کے۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان، افغانستان اور نائجیریا 3 ایسے ممالک ہیں جہاں انسانی جسم کو عمر بھر کے لیے مفلوج کر دینے والی اس بیماری کے وائرس پر اب تک پوری طرح قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ڈاکٹر آفتاب کا کہنا ہے کہ ٹائپ 2 وائرس بعض علاقوں میں صحیح طریقے سے انسداد پولیو مہم نہ چلانے کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اپریل 2016 میں انسداد پولیو مہم ختم کرنے کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے ٹائپ 2 وائرس سے متاثر ہونے کے خطرات زیادہ ہیں۔ نئے مہم کے دوران ان بچوں کو بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
پولیو فری ہم اس وقت ہو سکتے ہیں کہ ہم اچھا کمپین کریں۔ 95% بچوں کو ہم نے پولیو کے قطرے پلانے ہیں، ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے، تو جب ہی ہم پولیو فری ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے یہ ہم ٹارگیٹ کے قریب ہیں انشاءاللہ۔
انہوں نے کہا کہ ہر مہم کے دوران بعض والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن علماء کرام اور قبائلی عمائدین کی کوششوں سے یہ تناسب اب کم ہو کر صرف 1% رہ گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں گزشتہ بدھ کو پولیو کا پہلا کیس نئے سال کے دوران ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ 2016 میں اس جنوب مغربی صوبے میں پولیو وائرس سے صرف 1 بچہ متاثر ہوا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ایسے میں جبکہ بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورس یا BSF کے ایک جوان کی جانب سے سرحدوں پر متعین عملے کو درپیش مسائل اجاگر کرنے پر بحث کا سلسلہ جاری ہے، CRPF کے ایک اور جوان نے نیم فوجی دستے کے عملے کے ساتھ بھارتی فوج کے مقابلے پر امتیازی سلوک کی شکایت کی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل دیتے ہیں۔
ابھی جبکہ BSF کے ایک جوان تیج بہادر یادو کے اس ویڈیو پر پورے ملک میں بحث جاری ہی ہے جس میں اس نے سرحد پر تعینات جوانوں کے خراب کھانے اور فورس میں مبینہ بدعنوانی کے معاملے کو اٹھایا ہے کہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا۔ یہ ویڈیو CRPF کے ایک جوان جیت سنگھ نے پوسٹ کیا ہے اور اس میں نیم مسلح دستوں کے جوانوں کے ساتھ ہونے والے مبینہ امتیازی سلوک پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جے پور سے 500 کلومیٹر دور ماؤنٹ آبو میں CRPF کے انٹرنل سیکورٹی اکیڈمی میں تعینات ہے۔ اس نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہم لوگ ملک میں ہر جگہ ڈیوٹی دیتے ہیں، پارلیمانی الیکشن سے لے کر پنچایت انتخابات تک، جنگلوں میں، مندروں، مسجدوں اور گرودواروں پر، لیکن ہمارے درد کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ فوج اور نیم مسلح دستوں کو ملنے والی سہولتوں میں اتنا فرق ہے کہ بقول اس کے آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ آرمی کو پینشن ملتی ہے، ہماری پینشن بند ہے، 20 سال بعد ملازمت چھوڑ کر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سابق فوجی کا کوٹا، کینٹین، میڈیکل سہولت کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوال کیا کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس ویڈیو پر ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ CRPF کے ڈائریکٹر جنرل درگا پرساد نے کہا کہ IG رینک کے ایک افسر کو مذکورہ جوان کے پاس بھیجا گیا ہے اور اگر کچھ مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جائے گا۔ گنی اسنا، وزیراعظم کے دفتر نے BSF جوان کی شکایت کے سلسلے میں وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ BSF کی جانب سے وزارت داخلہ کو 2 رپورٹیں مل چکی ہیں۔ ایک دفاعی تجزیہ کار پروین ثانی نے ان تمام معاملات پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں بہت سنگین ہیں اور ان کی پوری طرح جانچ ہونی چاہیے۔
پہلی بات تو یہ اچانک کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب کیونکہ سب آدمی جو ہیں وہ زیادہ یہ ٹیکنالوجی سمجھ رہے ہیں تو وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ بیچ میں سے کئی لوگ ہو سکتا ہے اور کر رہے ہیں جو ہے وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں۔ ایک ٹائمز آف انڈیا میں بھی سٹوری آئی ہے، یہ ایک بہت سیریس بات ہے۔ اب وہ ویڈیو تو جھوٹ نہیں بولے گا نا، جو اس نے بنا کے لڑکے نے بھیجا ہے اس میں صاف پتا چلتا ہے کہ آپ اسے کیا کھلا رہے ہیں، کچی روٹی دے رہے ہیں۔ یہ پرابلم سب پیرامیلٹری فورسز میں ہے، یہ CRPF، SSB اور BSF تک لمیٹڈ نہیں ہے۔
ادھر تیج بہادر کی بیوی نے نیوز چینلوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کے شوہر پر اعلیٰ افسروں کی جانب سے اپنی شکایت واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تیج بہادر کو اس کی ڈیوٹی سے ہٹا کر ہیڈ کوارٹر میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے واقعہ میں نیم مسلح دستے CISF کے ایک جوان نے بہار کے اورنگ آباد ضلع میں مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی، جس میں 4 جوان ہلاک ہو گئے، 2 موقع پر مارے گئے اور 2 بعد کو زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ستیہ پرکاش نے بتایا کہ CISF جوان بلبیر اپنی چھٹیوں کے سلسلے میں بہت ناراض تھا اور اس نے اپنے سروس رائفل سے اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے بدھ کے روز سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے روبرو اپنی نامزدگی کی توثیق کی. سماعت کے دوران عالمی سطح پر روس کے اقدامات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ امریکہ کو چین کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے نیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا. اس بارے میں نائک چنگ کی رپورٹ. انجم ہیرل کیل کی زبانی.
جس وقت ایکزون موبل کے سابق سربراہ ریکس ٹیلرسن سینٹ کی کمیٹی کے سامنے بطور وزیر خارجہ اپنی نامزدگی کی توثیق کی سماعت کے لیے پیش ہونے والے تھے، ٹھیک اسی وقت ماحولیاتی تبدیلی پر خدشات کے باعث چند مظاہرین نے کیپیٹل ہل سے دو بلاک سے دوری پر واقع ایکزون پیٹرول پمپ پر احتجاج کیا. تاہم سماعت کے دوران سینیٹر حضرات کے زیادہ تر سوالات ان کے روس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں تھے. ایکزون کے سربراہ کے طور پر ٹیلرسن نے روس کی تیل کمپنی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. سینیٹر حضرات یہ جاننے کے خواہش مند تھے کہ ایک ایسے ملک کے ساتھ جس نے امریکی سیاستدانوں کے ای میل اکاؤنٹ ہیک کیے ہوں اور امریکہ کے اتحادیوں کو ہراساں کر رہا ہو، تو اس ملک کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی. جواب میں ٹیلرسن کا کہنا تھا،
یہاں تک روس
کے ساتھ مشترکہ مفادات پر تعاون ممکن ہوا، جیسے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کا خطرہ، تو ہمیں ان ممکنات کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک اہم اختلافات ہیں، وہاں ہمیں امریکی اور امریکی اتحادیوں کے مفادات کا غیر متزلزل دفاع کرنا ہوگا. روس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں کی پاسداری اور اپنے اتحادیوں کے سامنے جواب دے ہیں، اور روس کو بھی اپنے اقدامات کا جواب دے ہونا چاہیے. امریکہ اور چین کے ساتھ تعاون کے حوالے سے ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ ایک با اعتماد شراکت دار کے طور پر چین کو مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. ریکس ٹیلرسن نے کہا،
China's island building in the South China Sea is an illegal taking of disputed areas without regard for international norms.
چین کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین میں جزیرہ تعمیر کرنے کا معاملہ غیر قانونی ہے، اور یہ بین الاقوامی ضابطوں کی پرواہ کیے بغیر متنازع علاقوں پر قبضہ جمانے کے مترادف ہے. چین نے ہمارے املاک دانش کو چرایا ہے، اور وہ ڈیجیٹل شعبے میں جارحانہ اور وسعت پسندانہ رویہ رکھتا ہے. ماحولیاتی تبدیلی پر احتجاج کرنے والے مظاہرین نے بارہا سماعت کے دوران ہنگامہ کرنے کی کوشش کی. ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ وہ قرائے ارض کے درجہ حرارت کے خطرے کو تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر امریکہ کے لیے اپنا موقف برقرار رکھنا ضروری ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوب مشرقی یورپ میں جہاں پورا خطہ سخت سردی کی لپیٹ میں ہے، امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ہزاروں تارکین وطن کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے. بلقان کی ریاستوں میں اس ہفتے درجہ حرارت منفی 20 ڈگری سیلسیس تک گر چکا ہے، اور بہت سے پھنسے ہوئے پناہ کے متلاشی کھلے آسمان تلے خیموں یا عارضی پناہ گاہوں میں رات بسر کر رہے ہیں. لندن سے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
اب جبکہ جنوب مشرقی یورپ سخت سردی کی زد میں ہے، ہزاروں تارکین وطن خالی گوداموں یا ایسی ویران عمارتوں میں سو رہے ہیں جو برف باری سے بچاؤ تو فراہم کر سکتی ہیں، لیکن جن کے اندر بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کافی نیچے ہے. پناہ کے ایک متلاشی یوسف نوید کہتے ہیں کہ یہاں اتنی سخت سردی ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سو سکیں.
I haven't seen this kind of place in my dreams. The situation is too much bad and the weather is too much cold.
میں نے اس قسم کی جگہ کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی تھی. یہ بہت زیادہ بری صورتحال ہے اور موسم بہت زیادہ سرد ہے. یہ الفاظ تھے پناہ کے ایک متلاشی یوسف نوید کے. سربیا کی حکومت نے تمام تارکین وطن پر زور دیا ہے کہ وہ سرکاری کیمپوں میں منتقل ہو جائیں، لیکن امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ وہ سب بھرے ہوئے ہیں. فلاحی ادارے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ بہت سے تارکین وطن پہلے ہی سردی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. سربیا میں ادارے کے سربراہ سٹیفن موئسینگ نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت سی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. ان کے الفاظ،
ریسپیریٹری انفیکشن،
We have an outbreak of scabies and body lice. And,
نظام تنفس کی انفیکشنز، خارش اور جسم میں جوؤں کی وبا پھیل چکی ہے. اس کے علاوہ پچھلے چند روز میں سرحد پار، خاص طور پر بلغاریہ سے آنے والے نئے تارکین وطن میں سے متعدد کے اعضا سخت سردی سے مفلوج ہو چکے تھے. یہ الفاظ تھے سربیا میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے سربراہ مسٹر سٹیفن کے. ہنگری کی جانب سے بلقان کی مشترکہ سرحد کے ساتھ ساتھ سرحدی باڑوں کی تعمیر کے ذریعے بلقان کے راستے کو منقطع کرنے کی کوشش کے باوجود سربیا میں روزانہ مسلسل لگ بھگ 100 تارکین وطن پہنچ رہے ہیں. بہت سے تارکین وطن یونان سے آ رہے ہیں جہاں ہزاروں تارکین وطن بدستور پھنسے ہوئے ہیں. کیمپوں کی صورتحال پر بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنے والے عہدیداروں نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک پروگرام کے تحت بہت سے تارکین وطن کو ہوٹلوں کے خالی کمروں میں منتقل کر دیا ہے. بدھ کے روز نیوی کا ایک بحری جہاز سخت سردی کے دوران 500 تارکین وطن کو لے کر جزیرے لیسبوس پر لنگر انداز ہوا. امدادی ادارے یورپی یونین پر پھنسے ہوئے تارکین وطن کی مدد میں ناکامی کی بنا پر تنقید کر چکے ہیں. بدھ کے روز مالٹا میں کمیشن کے صدر کلاڈے ینکر نے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ اثر نو منتقل کرنے سے متعلق یورپی یونین کے منصوبے پر عمل درآمد کریں.
The problem of refugees cannot be left to Greece, to Italy, to Malta. It is a European
پناہ گزینوں کا مسئلہ یونان سے اٹلی اور مالٹا تک پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ یورپی مسئلہ ہے اور ہمیں یورپ کی جانب سے یکجہتی کے ایک رد عمل کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر جنکر کے. اسی دوران جرمنی نے خبر دی ہے کہ وہاں 2016 میں پناہ کی تلاش میں آنے والوں کی تعداد میں اس سے گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں کمی واقع ہوئی. 2016 میں پناہ کے لیے آنے والوں کی تعداد 280,000 تھی، جبکہ اس سے پچھلے سال یہ تعداد 890,000 تھی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکا، واشنگٹن.
عراقی سرکاری ٹیلی ویژن کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عراقی وفاقی پولیس کے تیزی سے حرکت کرنے والی یونٹ نے موصل کے سمر ڈسٹرکٹ میں پیش قدمی کی ہے، جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع اور ساہرون سے قریب ہے. موصل کے اس حصے میں سرکاری فورسز کی پیش قدمی کی رفتار شمال مشرقی علاقوں کی نسبت کافی سست ہے، جہاں انہوں نے پچھلے ہفتے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا. فوج کے انسدادی دہشت گردی کے شعبے نے مشرقی موصل میں اپنی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. داعش سے موصل کا قبضہ واپس لینے کی اس مہم میں عراقی فورسز کو امریکی مدد حاصل ہے. موصل عراق میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کا آخری اور سب سے مضبوط گڑھ ہے. امریکہ نے شمالی کوریا کی طرف سے انسانی حقوق کے مسلسل شدید خلاف ورزیوں اور سینسرشپ کی پالیسیوں کی بنا پر شمالی کوریا کے 7 اداروں اور افراد پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بہن بھی شامل ہے. امریکہ کی طرف سے بدھ کو جن اداروں پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں شمالی کوریا کی لیبر کی وزارت اور پلاننگ کمیشن بھی شامل ہیں. محکمہ خارجہ کے جمہوریت، انسانی حقوق اور لیبر کے معاملات سے متعلق معاون وزیر خارجہ ٹام مولانیوسکی نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، ہم ان کے نام جانتے ہیں، وہ چھپ نہیں سکتے. مولانیوسکی نے کہا کہ امریکہ توقع نہیں کرتا کہ نئی پابندیوں یا واشنگٹن کی پالیسی کی وجہ سے شمالی کوریا میں فوری تبدیلی آ سکتی ہے، تاہم یہ امید ہے کہ اس کے کچھ اثرات ہوں گے. بھارت کی تنقید کی طرف کے بعد اشیاء کی آن لائن فروخت کی کمپنی امیزون نے بدھ کو بھارت کے پرچم کے ڈور میٹ یعنی دروازوں پر جوتے صاف کرنے کے لیے بچھائے ہوئے پائندان کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے. قبل ازیں بھارتی حکومت نے دھمکی دی تھی کہ اگر امریکی کمپنی نے ان کی فروخت بند نہ کی تو امیزون کے ملازمین کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ امیزون غیر مشروط معافی مانگے اور فوری طور پر ان تمام مصنوعات کو ہٹا دے جو ہمارے قومی جھنڈے کی توہین ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور جمہوریہ کوریا نے حال ہی میں واشنگٹن میں وسیع تر دفاعی حکمت عملی اور مشاورتی گروپ کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا۔ دونوں جانب سے عہدیداروں نے شمالی کوریا کے خلاف وسیع تر دفاعی حکمت عملی اور پالیسی کے مسائل پر جامع اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس میں یہ موضوع بھی شامل تھا کہ سفارتکاری، اطلاعات اور فوجی اور اقتصادی معاملات کو استعمال کرتے ہوئے قومی طاقت کو بھرپور طریقے سے حربے کے طور پر کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے اعادہ کیا کہ وہ اپنی پوری فوجی صلاحیت کے استعمال سے متعلق مستحکم اور غیر متزلزل وابستگی جاری رکھے گا، جس میں ایٹمی تحفظ، روایتی حملے اور میزائلوں کا دفاعی نظام شامل ہے، تاکہ جنوبی کوریا کو وسیع تر دفاع مہیا کیا جا سکے۔ اس نے اس بات کی دوبارہ یقین دہانی کرائی کہ یہ امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر ہر قسم کے حملے کو ناکام بنا دیا جائے گا اور ایٹمی ہتھیاروں کے کسی نوعیت کے استعمال کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ وہ ان دیرینہ وعدوں اور جنوبی کوریا کو فوری حمایت مہیا کرنے کے معاملے میں بدستور پرعزم ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی اور میزائل کے خطرات کے جواب میں عہدیداروں نے امریکہ کے اس عہد کا اعادہ کیا کہ جنوبی کوریا کے دفاع کے لیے امریکہ باقاعدگی سے اپنے ایٹمی اثاثے کی تنصیب کرتا رہے گا، ساتھ ہی اس نوعیت کے اقدامات کو وسعت دی جائے گی اور بچاؤ کے لیے نئے اور اضافی اقدامات کی نشاندہی بھی کی جاتی رہے گی۔ عہدیداروں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ سن 2016 میں امریکہ نے میزائلوں کے خلاف دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر کے اور امریکہ کی ایٹمی صلاحیت کے واضح اظہار کے ذریعے جنوبی کوریا کے معاملے میں اپنی وابستگی اور عزم کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ وسیع تر دفاعی حکمت عملی اور مشاورتی گروپ کی اعلی سطحی مشاورتی میکانزم کے طور پر اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فریقین نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے جواب میں بہترین حکمت عملی کے لیے اس گروپ کے تحت تبادلہ خیال جاری رکھا جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
چناب کنارے آباد سوہنی کے شہر گجرات میں 12 جنوری کو ایک ایسی آواز نے جنم لیا جو نہ صرف منفرد تھی اور کئی عشروں تک مٹی کی خوشبو اور محبتوں کو ہر سو پھیلانے کا سبب بنی، بلکہ لوک گیتوں کو ایک نئی جہت بھی عطا کی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے پاکستان کے ایک معروف پلے بیک سنگر، اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، اسکرپٹ رائٹر، سوشل ورکر، کالمسٹ، مذہبی اسکالر اور پنجابی زبان و ادب کے فروغ کے دائی عنایت حسین بھٹی کی۔
چن میرے مکھنا، چن میرے مکھنا کے ہس کے ایک پل ادھر تکنک نظر رس نہیں نہندا چکنا، چن میرے مکھنا، چن میرے مکھنا کے ہس کے ایک پل ادھر تکنک نظر۔
بھٹی کے خانوادے میں ان کے بعد بھی کئی افراد نے فن کی دنیا میں قدم رکھا، جن میں ان کے بھائی کیفی، بیٹے وسیم عباس اور آغا سکندر اور پوتے علی عباس اور آغا علی کے نام نمایاں ہیں۔ معروف فلمی اور ٹی وی اداکار وسیم عباس نے اپنے والد کی یادوں کو وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بانٹا۔ ان کا کہنا تھا،
میں نے جو ان سے سب سے بڑی انسپریشن لی وہ تو محنت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جس کا محنت کی تو اس میں انہوں نے ہمیں بہت کچھ، مجھے بہت پتا چلا کہ کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ جب آئے تھے لاہور تو بالکل تنہا تھے، لاہور میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے، بہت ہی غربت میں وہ آئے تھے، ٹوٹا ہوا سیکھ تھا ان کے پاس، اور اس کے دل بگ ملے سی کیڑوار سوہنا ملے سی کیڑوار آئے پوچھ پوچھ ہاریاں سکھیاں دل تو سی کدو دیدار دل بگ
عنایت حسین بھٹی سن 1947 کے بعد پہلے پلے بیک سپر سٹار تھے. ان کا کریئر تقریباً 5 اشروں پر محیط ہے جس میں انہوں نے کئی کام کیے. فن کی دنیا میں انہیں بجا طور پر ہمہ جہت شخصیت قرار دیا جا سکتا ہے. پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف ہدایت کار سید نور نے عنایت حسین بھٹی کے ساتھ اپنی کئی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں ایک بہترین آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی عمدہ شخصیت بھی قرار دیا.
عنایت حسین بھٹی صاحب کے بارے میں ملا ہوں, وہ پہلے پاکستانی پلے بیک سنگر ہیں. بہت ہی انہوں نے سپر ہٹ گانے جو تھے وہ گائے تھے, اور بعد میں پھر انہوں نے ایس ہیرو کام کرنا شروع کیا, تو ایس ہیرو بھی بہت پاپولر ہوئے. ان کی اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا جس میں کبھی کوئی فلم جو تھی کبھی ناکام ہی نہیں ہوئی, کبھی ہر فلم جو تھی وہ بہت کامیابی کے ساتھ لوگوں نے دیکھی اور بہت ہی انہوں نے نام بنایا. تو ان کی زندگی اور ان کا جو نالج تھا, بہت ساری آسمان جو تھے وہ ان کے اندر بسے ہوئے تھے اور بہت ساری زمینوں پہ بھی پاؤں رکھ کے چلتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی بنیادوں میں اگر کسی کا نام شامل کیا جا سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے بھٹی صاحب کا نام آتا ہے.
دور دس جا ساڈی نظر تویوں کانو دور دس جا ساڈا ویرنے تو کوئی تے قصور دس جا ساڈی نظر تویوں کانو دور دس جا.
فن کی دنیا میں عنایت حسین بھٹی نے جو نقش چھوڑا ہے وہ یقیناً ایک لازوال کارنامہ ہے جس کی بازگشت ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی. گوناگوں صلاحیتوں کے مالک ایسے فنکار کم کم ہی پیدا ہوتے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. امریکہ میں چاکلیٹ کے بھی نئے ذائقے سامنے آ رہے ہیں. بچپن میں سنا تھا کینڈی کھانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں, شاید ضرورت سے زیادہ کھانے سے ایسا ہوتا ہو, مگر نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ موڈ خراب ہو, تھوڑی کمزوری محسوس ہو, یا پھر آپ چاقو چوبند رہنا چاہتے ہوں تو چاکلیٹ کا استعمال برا خیال نہیں. مگر صرف یہی نہیں, چاکلیٹ ایک بہت اچھا اور نفیس تحفہ بھی ہے. امریکہ میں بعض تہواروں پر تو چاکلیٹ خاص طور پر تحفے میں دینے کا رواج ہے. حال ہی میں ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ جن امریکیوں کو اپنی صحت کی بہت فکر رہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ چاکلیٹ کی تیاری میں ایسے اجزاء شامل کیے جائیں جو صحت کے لیے مفید ہیں. چنانچہ چاکلیٹ بنانے والوں نے اس پر فوری توجہ دی ہے, اور ان میں سے ایک نیشنل کنفیکشنرز ایسوسی ایشن بھی ہے. سوزن سمتھ اس کی نائب صدر ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ چاکلیٹ صرف کینڈی کے طور پر ہی نہیں کھائی جاتی, اسے کھانوں کا باقاعدہ حصہ بنایا جا سکتا ہے. اور کارلا ہال جو ایک پیشہ ور شیف ہیں اس سے اتفاق کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اکثر چاکلیٹ باقاعدہ کھانوں کا حصہ بنا دیتی ہیں.
We can actually have a meal of chocolate from the appetizer to the dessert. And I think that
ہال کہہ رہی تھی کہ ہم واقعتاً چاکلیٹ میل یعنی کھانا تیار کر سکتے ہیں جس میں اپیٹائزر سے لے کر میٹھے کی ڈش تک شامل ہے, اور میرا خیال ہے کہ چاکلیٹ کو پھلوں, بیریز اور سبزیوں کے ساتھ ملا کر کھانا صحت کے لیے اچھا ہے. شیف کارلا ہال ایک روایتی میکسیکن ڈش تیار کرتی ہیں جس کا نام ہے مول, اور اس میں وہ خالص چاکلیٹ کو مرغی, پیاز, لہسن اور ٹماٹروں کے ساتھ ملا کر پکاتی ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ایک چاکلیٹ کی دکان پر آپ کو چاکلیٹ کی بہت سی قسمیں ملیں گی, طرح طرح کے ذائقے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریگس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہی ہیں نفیسہ خود بھائی، ان کے ساتھ تکنیکی معاونت کریں گے اسفر امام اور پروڈیوسر اور انجینئر ہوں گے چاند خالد حمید۔ کو اب اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔